سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور نیکی کی دعوت اور تبلیغ دین شروع کرنے کے بعد کفار کی طرف سے جو رویے پیش آئے اس کا بیان جاری تھا, اور اس سلسلے میں یہ بات چل رہی تھی کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اور دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کے باطل القاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیے تاکہ لوگ ان الفاظ کو سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رہے. اسی سلسلے میں ایک اور لفظ جو کفار نے بڑی کثرت سے استعمال کیا اور وہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنا. آپ کے لیے لفظ شاعر کا استعمال کرنا اور قرآن کو شعر کہنا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. ترجمہ, بے شک جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. تو یہ جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی تو توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے, اور یہ ان کا تکبر کہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا یہ تکبر ہے, بطل الحق جسے کہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ کہتے کہ بھائی یہ تو معاذ اللہ مجنون شاعر آدمی ہیں, تو کیا ان کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. تو یہ ان کا جملہ تھا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی یہ بات ذکر فرمائی, انہوں نے کہا بل ہوا شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون, بلکہ یہ شاعر ہیں یعنی یہ نبی شاعر ہیں, اگر نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا. یہ ان کا ایک دوسرا کلام قرآن مجید میں ذکر ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہتے اور اس کے ساتھ مطالبہ یہ کرتے کہ اگر یہ نبی ہیں تو جیسے پچھلے نبی گزرے ہیں اور انہوں نے بڑے یونیک قسم کے معجزات دکھائے تو یہ نبی بھی اسی طرح کے معجزات دکھائے. اب یہ تو ان کی باتیں ہوگی. اب یہاں پر دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کے اس کہنے کی وجہ کیا تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کا جواب کیا دیا. تو پہلی بات ان کے کہنے کی وجہ کیا تھی, وجہ یہ تھی کہ عرب میں شاعری ایک مقبول فن تھا اور شاعری کی تاثیر بڑی زبردست قسم کی ہوا کرتی تھی, حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں تک یعنی کہ اونٹوں تک بھی جو شاعری کے لے ہوتی تھی اسے متاثر ہوا کرتے تھے. تو شاعری کے اندر بڑی تاثیر تھی. اب کفار نے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر بھی ایک زبردست قسم کی تاثیر ہے, تو لہذا انہوں نے اس تاثیر کی مناسبت سے قرآن مجید کو بھی شاعری قرار دینا شروع کر دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہنا شروع کر دیا. اب یہ بات ہر اعتبار سے باطل اور ہر اعتبار سے غلط تھی. وجہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک فن ہے, اس کی باقاعدہ تعریفات ہیں, اس کی ڈیفینیشنز ہیں, اس کی ڈیٹیلز ہیں. شعر کا ذوق رکھنے والا اور ادب کی دنیا سے واقف ہر شخص یہ جانتا ہے کہ شاعری کسے کہا جاتا ہے، اس کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں، مخصوص بہرے ہوتی ہیں، عروس اور قوافی کے ایک مخصوص اسالیب ہوتے ہیں جن کے اوپر شعر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور جس کے اوپر شعر موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا تھا اس میں شاعری کے وہ اوزان، وہ بہرے، وہ عروس، وہ قوافی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن مجید کا اپنا ایک فلو تھا، اپنی ایک روانی تھی، اپنا ایک تسلسل تھا۔ تو اب قرآن مجید کی روانی، تسلسل اور تاثیر جو ہے یہ شاعری سے بالکل جدا گانا، یعنی ایک ظاہر کے اعتبار سے بھی جدا اور اس کی تاثیر کے اعتبار سے بھی جدا۔ ظاہر کے اعتبار سے جدا کہ شاعری کے جتنے قوانین ہیں، قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اور جو اس کی آیتیں ہیں وہ سے ہٹ کر، لہذا جو ظاہری طور پہ شاعری کی باتیں اگر دیکھی جائے تو قرآن مجید پر منتبی کی نہیں ہوتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تاثیر کے اعتبار سے بھی بات کریں تو شاعری کی تاثیر اور قرآن کی تاثیر میں فرق تو دیکھا جائے گا، یعنی اگر ایک شے سے یہ تاثیر پیدا ہو رہی ہے کہ اسے آگ لگ رہی ہے اور دوسری سے تاثیر یہ ہو رہی ہے کہ اس سے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو کیا ان دونوں کی متضاد تاثیروں کی وجہ سے دونوں کو ایک کہہ دیا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی تاثیر آگ لگانا، اس کی تاثیر آگ بجھانا ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتی، یہ دونوں جدا جدا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاثیریں جدا جدا ہیں۔ اب شاعری کی تاثیر کیا ہے؟ شاعری کی جو عمومی تاثیر دیکھی جاتی ہے اور جو اس زمانے کے اندر بھی موجود تھی، وہ تھی فسق و فجور کی طرف جو ہے وہ مائل کرنا، یا اپنے اندر ایک جو ہے وہ جوش و جذبہ ابھارنا، اور ایک خود پسندی اور ایک بڑائی اور ایک فخر، اس طرح کی چیزوں کا پیدا کرنا، یہ شاعری کی تاثیر۔ جبکہ قرآن مجید کی تاثیر یہ تھی کہ قرآن کی تاثیر بندے کو رب کے سامنے جھکانے والی تھی، وہ اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے والی تھی، وہ اس کے دل میں آخرت کا ڈر پیدا کرنے والی تھی۔ تو اب کہاں یہ تاثیر ہے کہ جو بندے کو خدا کے سامنے جھکا دے، اور کہاں شاعری کی وہ تاثیر کہ جو بندے میں اکڑ پیدا کر دے؟ تو یہ دونوں کی تاثیر کے اندر ہی فرق تھا۔ تو لہذا قرآن اور شاعری دونوں کو ایک کہنا یا قرآن کو شاعری کہنا، یہ ہر اعتبار سے باطل تھا اور غلط تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کفار کا قرآن مجید کو شاعری کہنے میں ایک اور پہلو بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ جیسے شعر ایک مخصوص وزن کے، ایک مخصوص بہر کے کلام کو کہا جاتا ہے، اسی طرح جو جھوٹا کلام ہو، کلام کاذب، جو جھوٹا کلام ہو اسے بھی شاعری کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی اس لفظ کا ایک استعمال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر کا مطلب ہے کلام کاذب، جھوٹا کلام، اور شاعر کا مطلب ہوا جھوٹا کلام کرنے والا۔ تو کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شاعر کہتے اور قرآن کو شاعری کہتے، اس کے پیچھے ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بھی تھا کہ وہ قرآن کو معاذ اللہ جھوٹ کہتے، اور قرآن کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان فرماتے اس کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کاذب کہتے، جھوٹا کہتے۔ تو یہ ان کی باتیں تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا زبردست طریقے سے رد کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں، یعنی قرآن تو نہیں، مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی اس بات کا رد کر دیا کہ قرآن شاعری نہیں اور نبی شاعر نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کے لائق ہی نہیں کہ آپ شعر جیسی چیز کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ ملوث کریں، آپ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے پاک رہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے حقیقت میں عیب قرار پاتی ہیں یا وہ عیب کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز سکھائی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ فرما دیا کہ یہ جو قرآن ہے تو قرآن مجید جو ہے یہ روشن کتاب، اور اگر وہ شعر کا مطلب جو دوسرا بیان کیا تھا جھوٹ والا، اگر اس کو پیش نظر رکھیں تو وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جھوٹ نہیں سکھایا اور نہ جھوٹ آپ کی شان کے لائق ہے، بلکہ ہم نے جو قرآن بھیجا ہے یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ تو روشن قرآن ہے، تو یہ اس اعتبار سے اس کا ترجمہ بنے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر فہمی حاصل تھی، شعر کی سمجھ حاصل تھی، شعر کہنے کا ملکہ یہ آپ کو نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے علماء نے اس کی تصریحات فرمائی۔ ایک اور مقام بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، فرمایا انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ترجمہ، بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تم بہت کم یقین رکھتے ہو۔ یعنی یہاں پر بھی اسی بات کی صراحت فرما دی کہ یہ قرآن جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آیا، تو جبرائیل بھی خدا کے رسول ہیں، فرشتوں میں سے رسول، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ انسانوں میں سے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، تو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تو یہ ان کا شاعر کا لفظ استعمال کرنا تھا جس کا قرآن مجید نے رد کیا۔ ایک اور لفظ جو کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا، اور وہ تھا لفظ کاہن۔ کاہن کیسے کہتے ہیں؟ ہمارے عام فہم جو ہے وہ روزمرہ کے اعتبار سے، جیسے نجومی ہوتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے، تو ستاروں کا حساب کتاب کر کے، یا جو ہے وہ ان کا کوئی جنات کے ساتھ جو ہے وہ کسی اعتبار سے کوئی رابطہ ہے، تو جنات کی جو ہے نا وہ کچھ بتا دینے سے، تو کاہن یہ ہوا کرتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت میں کاہن وہ تھے کہ جن کا جنات کے ساتھ کچھ تعلق تھا، اور وہ کچھ ستاروں کی چالوں کے ذریعے، کچھ جنات کی خبر دینے کے ذریعے، تو وہ لوگوں کے سامنے غیب کی باتیں بیان کرتے تھے۔ اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جنات کو بھی جو باتیں پتہ چلتی تھی وہ کوئی پورے غیب کی بات نہیں ہوتی تھی، کسی بات کا کچھ حصہ وہ سن لیتے، اب جنات اس کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے اس کو آگے جا کے کاہن کے آگے بیان کر دیتے، اور پھر کاہن اپنی ایک کہانی تیار کرتا اور وہ اس کو سارا بنا کے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا۔ اس کی مثال تھوڑی سی سمجھنے کے لیے آپ یہ لے لیں، جیسے ہمارے یہاں بالکل جو گندا مندا سا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو لوگ اس سے جا کے پرائز بانڈ کے نمبر اور یا پرچیوں کے نمبر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، اب اس نے جو بات کہی نا، اب وہ بالکل غلط ثابت ہوئی، لیکن بعد میں یہ سارے فلسفی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ارے یار وہ جو بابا جی نے کہا تھا نا وہ یہ نہیں کہا تھا، ان کا اشارہ یہ تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ بابا نے کہا کہ 14 نمبر ہے، اب 14 نہیں نکلا اور نکلا یا 3، اب یہ جو بعد میں بیٹھے ہوں گے نا یہ بولیں گے ارے یہ پتہ کیا کہا تھا، یہ 14 کا مطلب تھا 1 اور 4، 4 میں سے 1 کو نکالنا ہے، 3 بچتا ہے، یہ 3 کہا تھا۔ اچھا اب اگر نکلا اگلی مرتبہ 5، پھر اس میں بابا نے 14 بول دیا، یہ نکلا ہے 5، ارے یار سمجھے ہی نہیں بھائی، وہ تھا 4 + 1 = 5۔ یعنی کہ بات کو الٹا ہو کے سیدھا ہو کے اس کی کچھ نہ کچھ تعویل کر ہی دینی ہے۔ تو جیسے یہ آج کے زمانے کے اندر ہے، زمانے جاہلیت میں کاہنوں کی باتوں کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا۔ تو اب جن کو پتہ چلا الف، اور جن نے اس کے اندر جو ہے نا وہ آگے علی بے تے سے ملا کے اس کو جو ہے وہ سین شین تک پہنچا دیا، اب سین شین تک پہنچا کاہن کے پاس، اب کاہن نے اپنی سٹوری اس میں ڈالی اور اس کو جو ہے وہ حمزہ اور ہا اور یا تک پہنچا دیا، اور اب کسی کے سامنے آ گیا۔ تو یہ کاہنوں کی کارستانی تھی، اور یہی آج کے زمانے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو رنگ برنگے نجومی، ستارہ شناس، فلاں شناس، فلاں شناس، یہ ہے، تو یہ ان کی باتیں گھوم پھر کے تقریباً اسی طرح کی چل رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں تعویلیں بھی جو ایسی مزے کی کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ ہنسے یا روئے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اب کفار نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کاہن یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں اور آسمانی خبریں دیتے ہیں، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی فرشتوں کے ذریعے جنات کو پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے ذریعے، اللہ کی وحی کے ذریعے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، ایک قطعی محفوظ اور کامل راستے سے آنے والی خبریں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اور اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہوتا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، قیامت ہوگی، میدان قیامت ایسا ہوگا، اور قیامت کے دن اس طرح پیشیاں ہوں گی، اس طرح حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم، اس ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کفار نے کدھر کا لقب اٹھا کے کہاں جوڑا، کہاں وہ الف کو کھینچ کے یا تک پہنچانے والا کام، جو کبھی درست بنے اور کبھی غلط، کبھی اعزاز اور کبھی شرمندگی، اور کہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ باتیں کہ جس کا ایک ایک لفظ سچا، جس کا ایک ایک حرف قطعی، جس کی ایک ایک بات اعلیٰ درجے کی، تو انہوں نے وہاں سے اٹھا کے ادھر لگا دیا۔ اور مقصد یہ تھا کہ جیسے لوگ کاہنوں کی بات مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے، یا اگر کاہن کوئی سامنے آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہاں کیا ٹھیک ہے یہ کون سا دنیا میں اکلوتا ہی بندہ ہے، اس طرح کے اور بہت سارے. تو لہذا اب کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تاکہ جو دیگر عام لوگ ہیں وہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ان کی بھی بات ماننی ہے، مان لے، نہیں مانے نہ مانے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہ ہیں اس طرح کے اور بہت سارے کاہن پھرتے ہیں. تو لہذا جو ایک امپورٹنس ہے، جو ایک جو ہے وہ عظمت و شان ہے، اس کا انکار ہو جائے. تو یہ وہ کہانی تھی ساری کی ساری کفار کی کہ جو وہ لفظ کاہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جو رد کیا، کفار کے اس کہنے کا جو رد کیا، وہ ایک جگہ نہیں، وہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں، ایک دو جگہ بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دل کی تسلی کے طور پہ فرمایا کہ اے حبیب تم کیا ہو یہ تمہیں پتا ہے ہمیں پتا ہے، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو، آپ ان کو نصیحت کرتے رہو. ایک جگہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، یعنی یہ قرآن نہ کسی کاہن کی بات ہے. اے لوگو تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. تو یہ خدا نے قرآن مجید کا مقام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام واضح کر دیا. اچھا اب یہاں پر جو کفار نے شاعر کہا کاہن کہا، اب اس تناظر کے اندر ان کی ایک اور بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اترتا ہے یہ کلام فرشتے نہیں لے کے آتے، یہ جنات یہ شیاطین لے کے آتے ہیں، معاذ اللہ. یہ ان کا جملہ تھا کہ ان پر جو ہے یہ شیاطین اور جنات جو ہے یہ اترتے ہیں، جیسے کاہنوں کے اوپر جنات جو ہے وہ آتے تھے، تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کہہ دی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا ایک خوبصورت انداز میں اور بڑا مدلل انداز میں رد کیا. وہ ایسا ہے کہ اس میں جتنا غور کرے اتنی ہی بات جو ہے وہ واضح ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں. شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کاہن والی بات کی پوری جو ہے وہ کلیئرٹی فرما دی. اور یہ جو کفار نے کہا تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنات و شیاطین اترتے ہیں، اس کا رد کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ شیاطین جن پہ اترتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پرلے درجے کے بہتان باز، جھوٹ گڑنے والے اور جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. شیاطین جو ہے وہ ان کی طرف اپنی کوئی سنی سنائی باتیں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ہے نا یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی وہ جنات بھی اکثر جھوٹے اور یہ کاہن بھی اکثر جھوٹے. اب اس بات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی طرف اشارہ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کاہن کا جو پورا قصہ ہے وہ تو یہ والا ہے، نمبر ایک وہ افاق ہوتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ گھڑنے والا، اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے دوسروں کی طرف منسوب کرنے والا، نمبر ایک. نمبر دو بذات خود وہ پرلے درجے کا گناہگار ہوتا ہے، اس کا عمل بد عملی ہوتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ طرح طرح کی برائیوں کا مجموعہ ہوتی. اب جب کاہنوں کا معاملہ یہ ہے تو اب ذرا سرکار دو عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھیں. کیا ان کی پوری زندگی میں، کیا ان کی پوری زندگی میں کوئی انہوں نے ایک مرتبہ بھی کسی پر بہتان باندھا، کسی کی طرف غلط بات منسوب کی؟ تو اگر پوری زندگی انہوں نے کسی ایک فرد کی طرف ایک معمولی سی بات کا بھی جھوٹ نہیں باندھا اور کوئی بات غلط منسوب نہیں کی، تو پھر خدا کی طرف کیسے کریں گے؟ تو لہذا پہلا فرق تو یہ ہو گیا کہ کاہن یہ جھوٹ گڑنے والا، بہتان باندھنے والا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے پورا آپ کی زندگی کا جو آپ کا جو معلومات ہیں وہ تمہارے سامنے. ایک بات. دوسری بات, شیطان اترتے ہیں ان لوگوں پر جو بڑے گناہگار ہوتے ہیں, عصیم, بہت گناہگار. اب بہت گناہگار کو ایک طرف رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پاکیزگی, طہارت, حسن عمل, حسن اخلاق, حسن کردار, اعلیٰ اخلاق, اب ذرا ان کو ایک طرف رکھیں تو یہاں وہ حیات ہے جس میں اسم کا, معصیت کا نام و نشان نہیں, اور کاہن وہ ہے کہ جس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوتی, جو مفاد پرست ہوتا ہے, جو مطلبی اور خود غرض ہوتا ہے, جو دنیاوی منافع کی خاطر سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے, جس کے بقیہ عمل بھی بڑے نامناسب ہوتے ہیں. اور یہاں وہ ہستی ہے کہ جو تکلیفیں اٹھا کر بھی تمہارا بھلا چاہنے والی, جو تم سے کسی شے کی اجرت وصول نہیں کر رہی کہ میں تبلیغ کرتا ہوں اس کی اجرت ادا کرو, جن کی زندگی نہایت نفیس, نہایت پاکیزہ اور نہایت اعلیٰ درجے کی ہے. تو لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ان پر معاذ اللہ جنات و شیاطین اترتے ہیں, یہ ہر اعتبار سے باطل ہے کہ کردار کا فرق بتا دیتا ہے کہ کاہنوں پر تو جنات و شیاطین اترتے ہیں اور ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اچھا, اب یہاں پر میں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں اور یہ انشاءاللہ پوری زندگی جو فائدہ دے گا خاص طور پہ غیر مسلموں کے سامنے بیان کرنے کے اعتبار سے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کی حقانیت کو جو بیان کیا, اس میں بار بار آپ کے کردار کا حوالہ دیا, اس میں بار بار آپ کے کردار کا حوالہ دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کردار ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جسے بڑے غور سے پڑھنا چاہیے, یعنی آپ کی سیرت بڑے غور سے پڑھنی چاہیے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں جو ہے وہ جانشین کرنا چاہیے, تاکہ جہاں پر بھی غیروں کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی صداقت و حقانیت بیان کرنی ہو وہاں آپ کا کردار ایک بڑی عظیم دلیل بنتا ہے. تو یہ پوائنٹ اگر ذہن میں رہے تو یہ تبلیغ دین میں, نیکی کی دعوت میں اور یہ ہر طرح کی کیٹیگری کے سامنے یہ بیان کرنے کے اندر بڑا مفید ثابت ہوتا ہے. یہ ہمارا سلسلہ بھی الحمدللہ اسی وجہ سے ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے, اور یہ جس کتاب سے جو میں بیان کر رہا ہوں تو سیرت نبوی قرآن کی روشنی میں, تو یہ بھی الحمدللہ کتاب اسی مقصد کے پیش نظر لکھی گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیشہ پیش نظر رکھے آپ کو فائدہ ہوگا. کفار کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جوابات دیے گئے یا جو تکلیفیں پہنچائی گئی ان میں سے چند ایک واقعات. ایک واقعہ جو بڑا تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا انتقال ہوا تو کئی کافروں نے, جن میں سے آس بن وائل کا نام زیادہ معروف ہے, اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے. ابتر کا مطلب جس کی نسل کٹ جائے, جس کی نسل ختم ہو جائے, جس کی نسل میں کوئی مرد نہ رہے, کیونکہ انسانوں کا جو نسب ہے وہ مردوں سے چلتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو کفار نے کہا کہ یہ ابتر ہے, ان کی نسل ختم ہوگی, لہٰذا ان کی نسل ختم ہوگی, ان کا چرچا بھی ختم ہو جائے گا, ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ کہہ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ایذا پہنچائی کہ یہ جملہ کہنا جو ہے یہ تکلیف کا جملہ ہے کہ کسی کے دکھ کے موقع پر اس کو اذیت ناک جملہ کہا جائے, تو ایک تو تکلیف پہنچائی, دوسرا یہ کہ بھائی ان کی تبلیغ ویسے ہی ختم ہونے والی ہے, کیونکہ اس کے بعد ان کی اولاد نہیں لے کے چلنا تھا تو ان کی اولاد تو باقی نہیں ہے تو لہذا کون لے کے چلے گا. تو یہ اس انداز کے اندر بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں, کافروں کے رد میں سورہ کوثر نازل فرمائے, اور اس سورہ کوثر کے اندر, اب وہ پوری سورہ کوثر کی تفسیر بیان کر دوں یہ بڑی طویل ہو جاتی ہے, مختصر کلام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر, اے حبیب بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے, وہی ہر خیر سے محروم ہے. اچھا, اب اس کا جو تناظر ہے اس میں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جو آپ نے انہی آیات کے تناظر میں فرمایا, میں وہ یہاں پر بیان کرتا ہوں. بڑا خوبصورت کلام ہے تو اسے پورا سیاق و سباق بھی سمجھ آ جاتا ہے اور ان الفاظ میں جو گہرائی اور وسعت ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے. علیحضرت فرماتے ہیں کہ آس بن وائل شقی نے جو صاحب زادہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا, حق جل وعلا نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی, کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری نفعت ذکر سے کیا نسبت. یعنی اولاد سے بندے کا نام بلند ہوتا ہے, کہاں اولاد سے نام بلند ہونا اور کہاں یہ کہ خدا نے تمہارا نام بلند کر دی, خدا نے تمہارا ذکر بلند کر دی. کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا, اور تمہاری ثنا کا ڈنکا, اے حبیب تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیام قیامت تک اکناف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا, اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑا جائے گا. پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی. اس کے سوا یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اول اولاد امام حسن حسین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی جو نسل پاک چلی, فرمایا اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سا مہربان ان کے لیے کوئی نہیں, بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد معنوی ہے, کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی تخلیق ہوئی. اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے یا ابنی صورتن و ابایا معنن, اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ, پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے. پھر اس کے اوپر مزید کلام ہے. تو یہ بارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کو جواب دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ نسل بریدہ کہتے ہیں کہ ان کی نسل ختم ہو گئی, تو معاملہ یہ نہیں ہے, حضور کا دشمن جو ہے اس کی نسل ختم ہو گئی اور اس کا نام مٹ گیا, اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں, اور نام لیتا ہے تو برائی کے ساتھ نام لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد کا نام تو قیامت تک جاری رہے گا, حتیٰ کہ نمازوں کے اندر بھی حضور کی آل پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو یہ ہے. اب کفار کا ایک اور رویہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا, اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا. ویسے تو جو پچھلے جملے تھے وہ بھی اسی انداز کے اندر آتے ہیں, لیکن جو بذات خود ایک استہزاء ہے یا استہزاء کا جملہ کہنا ہے وہ تھوڑا سا اسے ہٹ کر ہوتا ہے. تو کئی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جن کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا. چنانچہ ایک واقعہ جس پر ایک آیت مبارکہ اتری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے, تو ابو جہل آپ کو دیکھ کر ہنسا اور اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہنے لگا یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں. پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے. یعنی یہ انداز جو تھا بیسیکلی یہ تھا اشارہ کرنا, مذاق اڑانا اور ہنسی بنانا, ٹھٹھا بنانا اور آپس میں ہنسنا. تو یہ ان کا استہزاء کا رویہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن باغ میں بیان فرمایا, فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں اے نبی, جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے, اور وہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں. تو یہ ان کا ایک طرز عمل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف مقامات پر یہ مذاق کا ذریعہ بناتے. اسی طرح کی اور بھی آیات مبارکہ موجود ہیں. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور آپ کے معجزات, اس کا مذاق اڑانا یہ بھی کفار کا ایک طریقہ رہا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے بل عجبتا وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. بلکہ اے حبیب تم نے تعجب کیا, یعنی کفار کے انکار کرنے پر تم نے تعجب کیا, اور وہ کفار مذاق اڑاتے ہیں, اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں, اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معجزہ دکھاتے بھی ہیں تو یہ اسے جادو کہتے ہیں. جیسے پہلے گزر چکا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معجزہ دکھائیں تو یہ اسے بھی جادو کہہ کر جو ہے اسے سائیڈ میں کر دیتے ہیں, اسے تسلیم نہیں کرتے. اچھا کفار نے ایک اور جو ہے وہ استہزاء ہی کا انداز تھا یا مذاق اڑانے کا ہی ایک انداز تھا, وہ کیا تھا کہ کہنے لگے, میں آیت مبارکہ پہلے بیان کر رہا تھا اس کا ترجمہ عرض کر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء, اگر اللہ چاہتا تو ہم, یعنی کفار یہ کہہ رہے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. یہ بات کیا کہی؟ یہ بات یہ کہی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا شرک کیوں کرتے ہو, خدا کے سوا معبود کیوں بناتے ہو, تو انہوں نے کہا جی اللہ چاہتا ہے. انہوں نے کہا اللہ چاہتا ہے, اگر اللہ چاہتا کہ ہم شرک نہ کرتے تو ہم نہ کرتے, اگر اللہ چاہتا کہ ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے تو ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے, تو اللہ نے چاہا تو ہم کر رہے ہیں, تو لہذا ہمارا اس میں کیا قصور ہے, یہ تو اللہ چاہ رہا ہے. یہ وہ جملہ ہے کہ جو یوں کہہ لیں کہ احکام پر یا حکم پر عمل نہ کرنے والے ہیلے بہانے کے طور پہ یہ والے جملے بولتے. بات یہ ہے کہ کیا اللہ کی مشیت صرف اللہ کے احکام میں یاد آتی, اور جب باقی دنیا جہان کے کام کرتے ہو تو کیا انہیں بھی مشیت پہ چھوڑتے ہو؟ مثال کے طور پہ کھانا نہیں کھایا, بھوکے رہے, اب بھوکے رہے اور بھوک سے مرنے لگے, کوئی بولے بھائی کھانا کھاؤ, کھانا تو رکھا ہوا سامنے, بولے اللہ چاہے گا تو کھا لوں گا, کبھی کہا اس طریقے سے کہ اللہ چاہے گا تو کھا لوں گا, تو چونکہ اللہ چاہ نہیں رہا میں کھا ہی نہیں رہا لہٰذا اب میں مر رہا ہوں. تو کیا زندگی کے جتنے معاملات ہیں, بچہ بیمار ہو گیا, اب بولو بھائی اللہ نے شفا دینی ہوگی تو دے دے گا, اللہ چاہے گا تو شفا دے دے گا, علاج کرانا ہی نہیں, تو کیا کبھی اپنے بچے کی اپنی اولاد کی بیماری میں بھی مشیت الہی کا ایسا حوالہ دیا؟ کیا کبھی اپنی بیماری, اپنی مصیبت, اپنی پریشانی, اپنے کھانے پینے, اپنے کام کاج, ان سب چیزوں کے اندر اللہ کی مشیت کا حوالہ دیا یا وہاں پر کوشش کرتے ہو؟ تو بھائی اپنے کھانے کے لیے کوشش کرتے ہو, کھانے کے کمانے کے لیے کوشش کرتے ہو, بیمار ہوتے ہو تو علاج کے لیے کوشش کرتے ہو, وہاں پر اپنا اختیار استعمال کرتے ہو, اور جب خدا کو ماننے کی اور توحید کا اقرار کرنے کی اور بت پرستی کو چھوڑنے کی باری آتی ہے پھر خدا کی مشیتوں کی بات کرتے ہو. تو یہ وہ جاہلانہ طرز عمل ہے کہ جو ان مشرکوں کا تھا اور جو آج تک بھی لوگوں میں موجود ہے, اور آج بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ طرز عمل بیان کیا کہ یہ ان کا کہنا جو ہے یہ بھی بطور مذاق ہی تھا, کیونکہ اتنی عقل تو ان کے اندر بھی ہے کہ معاملہ یہاں پر اصل مشیت کا نہیں ہے, وہ ایک معاملہ جدا ہے, ہم نے حکم پہ عمل کرنا تھا, حکم کیا دیا گیا. تو یہی جو میں نے جواب عرض کیا ہے, اس کو جب تھوڑا سا دیگر جگہوں پر بھی استعمال کریں گے تو ہر جگہ یہ سمجھ آ جائے گا کہ بندے کا اختیار ہے, اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے, اب اس کی گہرائی اور اس کی جو عمق ہے اس کا, اب اس کی گہرائی میں جانا جو ہے اسے منع کیا گیا. سمپل از دیٹ کہ اللہ نے حکم دیا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, بس اس حکم پہ چلنا چاہیے. اچھا پھر ایک اور چیز کہ جو کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی استہزاء کے طور پہ اپنائی, اور وہ یہ تھی کہ نضر بن حارث بن قلدہ, یہ ایک کافر تھا اور یہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کرتا تھا, تو یہ اجمی لوگوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں لے آتا اور آ کر کفار کو, قریش مکہ کو کہانیاں سناتا اور کہتا دیکھو میرے میں اور محمد میں کیا فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے میں اور محمد میں کیا فرق ہے. وہ تمہیں سمود اور آد کے قصے سناتے ہیں, قوم سمود کے, قوم آد کے قصے سناتے ہیں, میں تمہیں جو ہے وہ رستم, اسفند یار اور ایران کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں, تو وہ بھی قصے سناتے ہیں, میں بھی قصے سناتا ہوں. تو یہ اس کا طریقہ کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرما رہے اس کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش, ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ لوگ قصوں کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ اس کے اندر لگ جائیں, اور یہ اس کا ایک عمل تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور ساتھ ہی وجہ فرق بھی بیان کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک کا جو واقعات بیان کرنا ہے وہ کچھ اور ہے, اور اس کافر کا یا اس طرح کے لوگوں کا قصے بیان کرنا یہ اور ہے, ان میں فرق کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا، اور وجہ فرق کیا بیان کی؟ وجہ فرق یہ بیان کی کہ ذرا قصوں کی نوعیت اور قصوں کے اثرات میں فرق دیکھ لو۔ قصوں کی نوعیت یہ ہے کہ یہ جو رستم اور اسفند یار وغیرہ کے جو قصے ہیں، یہ ہیں دل لگی کے لیے، گپ شپ کے لیے بیٹھے ہیں تو ذرا چلو ادھر ادھر کے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر مقصود ہی گپ شپ کرنا، تھوڑا سا راتیں جو ہے وہ جاگنا اور ذرا گیٹ ٹوگیدر کر لینا، یہ مقصد یہ۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ سناتے ہیں عاد و ثمود کے، وہ ہیں جو بندوں کی اصلاح کا ذریعہ بننے والے، وہ محض واقعات اور گفتگو اور معاذ اللہ گپ شپ کی صورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے، وہ آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے، وہ ایمان حقیقی سامنے لانے والی، وہ ایمان دلوں میں پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو لہذا ان دونوں کے مقصدوں میں فرق ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رستم وغیرہ کے جو قصے سننے والے ہیں، ان سنانے والوں کا مقصد کیا ہے کہ اپنی جہالت کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں، اور تھوڑا سا ذرا ان کے واقعہ سنانا ذرا مستی مذاق بن جائے، اور کچھ قرآن سے ہٹانا ان کا مستی مذاق بن جائے۔ جبکہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے واقعات یہ دلوں پہ اثر کرتے ہیں، لیکن ان کا دلوں پہ اثر کرنا پازیٹیو ہے، ان کا دلوں پہ اثر کرنا دلوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، ان کا دلوں پہ اثر کرنا دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا جب ان کے اثرات میں اتنا بین فرق ہے تو یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال ان کافروں کا اپنا ایک طرز عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی جگہ پہ رد کیا۔ اور بھی آیات مبارکہ ہیں، جیسے وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستقبلا کأن لم یسمعہا فبشرہ بعذاب علیم۔ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس کے سامنے پڑی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو ایسوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہ وہ طرز عمل کافروں کا کہ آیات سنتے ہیں اور پھر ایسے تکبر سے ظاہر کرتے ہیں جیسے بات ہی نہیں کوئی سنی، ہمارے تو کانوں میں بات ہی کوئی نہیں پڑی۔ تو یہ ان کا طرز عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سننے اور اسے دل کے کانوں سے سننے اور دل میں جگہ دینے اور اس کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔